أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ماہ رجب ہمارے ساتھ اپنی سعادتوں کو لیے ہوئے جاری و ساری ہے، اور آپ نے دیکھ لیا ہوگا اب تک جو رجب کے ایام آپ نے گزارے، بہت ہی ڈائنمک، بہت ہی انرجیٹک مہینہ ہے. ابھی ابھی آپ عمل ام داؤد سے فارغ ہوئے ہوں گے، اس سے پہلے ولادت اور شہادت کی تواریخ، اور آئندہ بھی ولادت اور شہادت کی تواریخ جو ہے ہماری منتظر ہے. اس مہینے میں یوں تو خوشخبریاں زیادہ ہیں اور غم و حزن کے دن کم ہیں، لیکن بہرحال جو تواریخ شہادت کے حوالے سے، وفات کے حوالے سے اس مہینے میں موجود ہیں، اس میں ایک تاریخ 3 رجب کی امام نقی علیہ السلام کے حوالے سے، اس کے بعد ایک تاریخ جو آج کے دن ہے جناب ابراہیم وفات کی تاریخ، جناب ابراہیم کی رسول اللہ کے 3rd صاحبزادے، اور ایک اہم ترین تاریخ 25 رجب جو کہ ہمارے ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہمارا موضوع 25 رجب کے حوالے سے سیرت امام موسیٰ کاظم کے اخلاقی پہلو. اس سے پہلے یہ تذکرہ ہم کرتے چلیں کہ رسول اللہ کی اولادوں میں 3 اولادیں، طاہر، قاسم اور جناب ابراہیم، جناب طاہر، جناب قاسم اور جناب ابراہیم، 3 اولادیں تھیں، 3 بیٹے تھے. طاہر، جناب طاہر، جناب عبداللہ، حضرت خدیجہ کے بطن مبارک سے 2 یا 3 سال کی عمر میں انتقال کر گئے مکے میں، جبکہ حضرت ابراہیم مدینہ میں 2 یا 3 سال کی عمر میں وفات پا گئے. تو رسول اللہ کے 3 بیٹے بغیر بڑے یعنی نوجوان ہوئے، بہت ہی کم عمری میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ اشارہ دے دیا کہ تمہاری نسل تمہارے بیٹوں سے نہیں بلکہ تمہاری بیٹی سے چلے گی. اور ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح دشمنوں کے تیروں کو پلٹا دیا اور ان کے دانتوں کو کھٹا کر دیا، اور جو خود جو لوگ رسول اللہ کو ابتر کا طعنہ دیا کرتے تھے، وہ خود تاریخ میں ابتر بن کر رہ گئے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب جناب سیدہ سے رسول اللہ کی نسل مبارک چلی، تو لوگوں نے حد الامکان کوشش کی کہ کسی طرح ان کی نسل کو منقطع کیا جائے اور کسی طرح ان کے خاندان کو آگے نہ بڑھنے دیا جائے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پھر بھی نامساعد حالات میں، مشکلات میں، آزمائش میں، مصیبتوں میں، اور بہت ہی زحمتوں والے ماحول میں بھی آئمہ نے زندگیاں گزاری اور ان کی نسل جو ہے برقرار رہی. یہ بھی ہوا ہے کہ بچپن میں اور کم عمری میں اپنے بچوں کو یعنی امام کو چھوڑ کے گئے، اور وہ امامت جو ہے انہوں نے کم سنی میں انجام دی. اسی طرح ہمیں ایک نام جو ہے ہمارے ساتھ میں امام کے حوالے سے ہمیں ملتا ہے، ان کی سیرت طیبہ پہ آج ہم روشنی ڈالیں گے، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس سے کچھ موتی اپنی زندگی کے لیے چنیں، تاکہ ہماری حیات، ہماری زندگی بھی ہمارے آئمہ کی زندگی کے مطابق اور ان کی پیروی کرتے ہوئے گزرے. سب سے پہلے تو ولادت 7 صفر 128 ہجری میں مدینہ میں، یا مدینہ کے قریب علاقے ابوا میں، شہادت 25 رجب 183 183 ہجری، اور یوں آپ کی عمر مبارک 55 سال بنتی ہے، جس میں 35 سال آپ نے امام کے طور پہ بسر کیے، 20 سال اپنے والد کی سرپرستی میں، اور 20 سال کی عمر میں جب آپ کو امامت ملی تو بقیہ 35 سال یعنی 55 سال تک آپ نے دور امامت گزارا. والد ہمارے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام. والدہ حمیدہ خاتون اور ان کی جرأت مندی اور بہادری کا نمونہ آپ یوں دیکھ سکتے ہیں کہ جب آپ یعنی ساتویں امام حمیدہ خاتون اپنی والدہ کے بطن مبارک میں تھے اور ساتواں مہینہ تھا حمل کا، تو اس کے باوجود چھٹے امام یعنی آپ کے والد آپ کو حج پہ لے کے گئے، اور واپسی میں مقام ابوا جو کہ مدینہ اور مکے کے درمیان کا ایک علاقہ ہے، وہاں پہ آپ کی پیدائش ہوئی، ولادت ہوئی. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ حمل کے دوران بھی تقریباً 2 مہینے اپنے گھر سے دور رہنا، سفر میں رہنا، حج جیسی مشکل ترین عبادت کو جو کہ مشقت اور محنت سے آراستہ ہے، عبارت ہے، اس کو انجام دینا اور سفر ہی میں واپسی پر امام کی ولادت ہونا، واقعی ایک بہت جرأت مندانہ فیصلہ ہے، قدم ہے، یا بہت ہی بہادری سے زندگی گزارنے کا ایک ہنر ہے. آپ کے بہن بھائیوں میں جو اہم ترین ہمیں شخصیت ملتی ہے وہ جناب اسماعیل کی، جو کہ چھٹے امام کے سب سے بڑے صاحبزادے تھے اور تقویٰ پرہیزگاری میں بہت آگے تھے، اور لوگوں کو یہ شک ہو چلا تھا کہ شاید چھٹے امام کے بعد امام جو ہیں وہ اسماعیل بنیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حجت لوگوں پہ بہت واضح طور پہ آشکار ہوئی، اور خود چھٹے امام کی زندگی میں جناب اسماعیل ان کے بڑے بیٹے کا انتقال ہوا، اور چھٹے امام نے باقاعدہ ان کی میت کو، ان کے جسد خاکی کو، جسد مبارک کو اپنے سامنے رکھ کے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ دیکھو جس طرح امامت کے معاملے میں اسماعیل کے حوالے سے حجت اللہ تعالیٰ نے تمام کی ہے، اتنی واضح حجت کبھی تمام نہیں ہوئی. یعنی جس امام کا، جو کہ امام ہونے والا ہے، اگر اس کا انتقال پہلے ہو جائے تو وہ امام ہو ہی نہیں سکتا، اور یہ تو امام ہونے والے ہی نہیں تھے، امام تو ساتویں امام کو، امام موسیٰ کاظم کو بننا تھا، لیکن پھر بھی لوگوں کو شک تھا. تو جب ان کا انتقال ہوا چھٹے امام کی زندگی میں تو بالکل واضح ہو گیا کہ اگر بننا بھی تھا اگر تو یہ نہیں بن سکے، اور وہاں یہاں تو معاملہ ہی دوسرا تھا کہ بننا ہی نہیں تھا. خیر، لیکن جو فتنہ ڈالنے والے تھے اور جو کمزور العقیدہ تھے، انہوں نے جو ہے اسماعیل کو، جناب اسماعیل کو اپنا امام سمجھے رکھا، حالانکہ وہ اس تہمت سے بہت دور تھے، حالانکہ متقی پرہیزگار شخص تھے، اور ہمیں یہ روایتوں میں بھی ملتا ہے کہ وہ اکثر سفر میں اپنے والد کے ہمراہ ہوتے تھے، اور نجف اشرف جب انہوں نے سفر کیا تو جناب اسماعیل سے یہ کہا حرم امیر المومنین کے پاس کھڑے ہو کر کہ تم جو ہے امیر المومنین کی زیارت پڑھو. جب انہوں نے زیارت ختم کی تو کہا کہ اب تم اپنے جد امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھو. انہوں نے کہا کہ امام حسین تو کربلا میں دفن ہے. انہوں نے کہا کہ جب قافلہ اسیروں کا یہاں سے گزر رہا تھا تو ہمارے ایک چاہنے والے نے امام حسین کا سر اقدس امیر المومنین کی قبر مبارک کے قریب دفنا دیا تھا. اب وہ راس الحسین نامی جو مقام ہے وہ ابھی بھی حرم امیر المومنین میں موجود ہے، جہاں پہ لوگ امام حسین کی زیارت کرتے ہیں. تو جناب اسماعیل چھٹے امام کے ساتھ تھے. جناب اسماعیل زیارت متقی اور پرہیزگاری میں بالکل نابغۂ روزگار تھے، لیکن لوگوں نے غلط طور پہ ان کو امام مشہور کر دیا، اور پھر یہ انشاءاللہ بھی ہم آگے دیکھیں گے کس طرح کہ ان کی اولاد میں سے ایک شخص نے باقاعدہ امام کو قتل کرنے کی سازش بھی کی، ساتویں امام کو، اسی حسد میں، اور وہ ان کی شہادت کا سبب بھی بنا وہ شخص. بہرحال اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، ولادہ اسم کے حوالے سے آ جائیں. آپ کا نام موسیٰ تھا، نہ جانے اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت تھی، لیکن جو بظاہر علماء اعلام نے حکمتیں اپنی کتابوں میں درج کی ہیں وہ یہ کہ گویا خدا یہ بتلانا چاہتا تھا کہ ایک موسیٰ نبی تھا، ایک موسیٰ نبیوں میں سے تھا، جس کو غضبان کے نام سے قرآن نے یاد کیا ہے، یعنی غصہ کرنے والے، غضب کرنے والے. اور آپ نے دیکھا ہوگا جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آئے اور پتہ چلا کہ ہارون علیہ السلام نے جو ہے ان کو ایک بری خبر سنائی کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آپ کی تبلیغات کو، آپ کے احکامات کو چھوڑ کر منحرف ہو گئے ہیں اور اب وہ آپ کے خدا پہ اب یقین نہیں رکھتے، انہوں نے بچھڑے کو خدا بنا لیا. تو انہوں نے جو ہے ہارون کو سینے پہ ہاتھ مار کے دھکا دیا اور غصے میں کہا کہ تم نے ایسا نہیں کیوں کر لے دیا. انہوں نے کہا کہ میں مجبور تھا، مجھے جو ہے مجھ میں اتنی طاقت نہیں تھی نہ میرے پاس اتنے لوگ تھے. بہرحال موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں غصے والا، ایک جسے کہتے ہیں ایگریسو شخصیت کے طور پہ متعارف کروایا ہے. لیکن یہ موسیٰ یعنی ہمارے امام، ساتویں امام، امام موسیٰ کاظم اتنے زیادہ، اللہم صلی علی محمد وآلہ وسلم، اتنے زیادہ غصے کو ضبط کرنے والے تھے کہ ان کے نام کے ساتھ کاظم بڑھ گیا. یعنی آپ ان کے نام سے کاظم لفظ الگ نہیں کر سکتے. اگر آپ صرف موسیٰ کہیں گے تو کوئی نہیں سمجھے گا، اب اگر آپ کہیں گے موسیٰ کاظم فوراً سمجھ جائیں گے. تو کاظم کا لفظ جو ہے جیسے زین العابدین کا لفظ ہے، جیسے امام علی رضا کا لفظ ہے، تو یہ دونوں جب مرکب ملتے ہیں تو فوراً امام کی شخصیت جو ہے ذہن میں آ جاتی ہے. تو اتنے زیادہ غصے کو ضبط کرنے والے تھے کہ آپ کا نام جو ہے وہ امام موسیٰ کاظم قاضی میں لقب پڑ گیا. اور القاب میں ایک جو مشہور ترین لقب ہے کاظم کی طرح، وہ ہے باب الحوائج. جیسے ہمارے یہاں باب الحوائج تین ہیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہیں، حضرت عباس، ابوالفضل عباس ہیں، اور جناب علی اصغر، یہ تین باب الحوائج ہیں. اور ان کے باب الحوائج ہونے میں تو لوگوں نے بھی، یعنی اغیار نے بھی اس بات کو تسلیم کیا. امام شافعی خود فرماتے ہیں کہ آپ کی قبر مبارک، یعنی ساتویں امام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی قبر مبارک بلا شبہ جو ہے وہ ایک مرکز ہے معجزات کا اور حاجات کی برابری کا. تو آپ کی قبر مبارک پہ آج بھی لوگ وسیلہ تلاش کرتے ہیں اور آپ سے اپنی مرادیں مانگتے ہیں اور اپنی احتیاج بیان کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے وسیلے سے لوگوں کی احتیاج کو پورا کرتا ہے. اس کے علاوہ عبد الصالح ایک لقب ہے، صابر ایک لقب ہے آپ کا، امین ایک لقب ہے. کنیت میں ابو الحسن اول، اگر ہم صرف ابو الحسن کہیں گے تو اس سے مراد امیر المومنین ہوں گے، اگر ہم کہیں گے ابو الحسن اول تو اس سے مراد امام موسیٰ کاظم ہوں گے، ابو الحسن دوئم امام علی رضا علیہ السلام ہوں گے، اور ابو الحسن ثالث اس سے مراد جو ہے وہ امام رقی علیہ السلام ہوں گے. تو تین ابو الحسن یعنی چار گزرے ہیں، ایک تو فقط ابو الحسن، پھر ابو الحسن اول، ابو الحسن دوئم، ابو الحسن ثالث، یا ابو الحسن ثانی اور ابو الحسن ثالث. اس کے علاوہ ابو ابراہیم، کیونکہ آپ کے صاحبزادے تھے، ابو اسماعیل اور ابو محمد، ابو علی، یہ ان کے اولادوں میں سے تھے، اس لیے ان کی کنیت بھی یہی کہہ رہی. اب آئیے ہمارے دوسرے مرحلے کی طرف، یعنی بادشاہ نے وقت ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد. آپ کے دور میں آخری بادشاہ مروانی شاہ کا مروان حمار تھا، انتہائی بے وقوف، انتہائی عیاش اور اتنا زیادہ احمق کہ اس کے نام کے آگے حمار لگ گیا. حمار عربی میں گدھے کو کہتے ہیں، اور ہمارے یہاں اگر کسی کو بیوقوف کہنا ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں گدھا، کہ تم جو ہے گدھے ہو. تو اتنا بیوقوف، اتنا احمق وہ بادشاہ تھا کہ اس کے نام کے آگے ہی حمار لگ گیا، مروان حمار. اس کے بعد مروانی شاہ کا خاتمہ ہوا اور بنو عباس کا پہلا بادشاہ صفح جو ہے وہ مسند خلافت میں متمکن ہوا. انتہائی شقی القلب نام تھا، اس لیے اس کا نام ہی صفح پڑ گیا. تیسرا بادشاہ منصور دوانقی، انتہائی ظالم، انتہائی شقی، اور یہی وہ ملعون شخص تھا جس نے ہمارے چھٹے امام کو، امام جعفر صادق علیہ السلام کو زہر دیا تھا. منصور دوانقی کے بعد مہدی عباس کا نام آتا ہے. اچھا ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ ہمارے امام کے مقابلے میں خلفاء ہمارے خلیفہ یا خلیفۃ المسلمین یا حکمران جو ہیں بالکل تقابل کے قابل نہیں ہیں. یعنی کہاں مذہب اہل بیت کے آئمہ کی شخصیت اور ان کی طہارت اور ان کی علمیت اور ان کے معجزے و کرامات, اور کہاں ہمارے فاسق و فاجر شخصیات. تو لوگوں کو مشوش کرنے کے لیے, تشکیق میں ڈالنے کے لیے, شک میں ڈالنے کے لیے انہوں نے کیا کیا, اپنی اولادوں کے نام مہدی, ہادی اس طرح کے رکھنے شروع کر دیے تاکہ لوگوں میں کنفیوژن پیدا ہو. اس طرح ہمارے یہاں روایتوں میں ہے کہ آخری جو امام ہوگا وہ دنیا کو عدل سے بھر دے گا, جیسے یہ ظلم سے بھری ہوئی تھی, وہ مہدی ہوگا. تو انہوں نے اپنی اولادوں کا نام مہدی اور ہادی اور اس قسم کے القابات منتخب کر کے رکھنے شروع کر دیے. مہدی عباس ایک بادشاہ کا گزرا, بنو عباس کا, 10 سال تک اس نے حکومت کی, انتہائی جابر شخصیت تھا. اور کہتے ہیں کہ اس نے ایک دفعہ جو ہے وہ امام کو, امام موسیٰ قاسم علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش بھی کی تھی, لیکن جب اس نے ان کو قید میں ڈالا تو اسی رات امیر المومنین اس کے خواب میں آئے اور اس کو تنبیہ کی, ڈرایا دھمکایا, پھر کہیں جا کے اس نے فوراً دوسرے دن اٹھ کر مسلم بن محمد بن قحطبہ نامی شخص تھا, حمید بن قحطبہ نامی شخص تھا جو بہت ہی جابر ظالم تھا, اس کے ذریعے کہا کہ تم ان کو قتل نہ کرو, مجھے خواب میں امیر المومنین آئے اور انہوں نے مجھے بہت ڈانٹا ہے, سرزنش کی. مہدی کے بعد جو بادشاہ بنا وہ تھا ہادی, لیکن ہادی جو ہے فقط 1 سال جو ہے وہ حکومت کر سکا. اس کے بعد جو بادشاہ بنا سب جانتے ہیں, ہارون رشید, کہ جس نے خود امام موسیٰ قاسم علیہ السلام کو زہر دیا, انتہائی ظالم, انتہائی چالباز, انتہائی سیاست باز بادشاہ تھا. ہارون رشید کے بارے میں کہا جاتا ہے اس نے نہ صرف ساتھ امام کو شہید کیا, قتل کیا, بلکہ نفس زکیہ کے بھائی عبداللہ کو زندہ دیوار میں چنوا دیا. اور اتنا ظالم بادشاہ تھا کہ جب خود قتل کرتے تھک جاتا تو اپنے دوستوں کو حکم دیا کرتا تھا اور باقاعدہ ان کو کہا کرتا تھا کہ تمہاری دوستی اور محبت کا معیار کیا ہے مجھ سے. لوگ یہی کہا کرتے تھے کہ ہم جو ہے آپ کے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. تو ہارون رشید کا ایک دوست تھا حمید بن قحطبہ. حمید بن قحطبہ کے بارے میں ملتا ہے کہ اس کا ایک دوست ایک دفعہ اس سے ملنے کے لیے آیا, تو وہ ماہ رمضان تھا اور دوپہر کا وقت تھا اور وہ کھانے پہ بیٹھا ہوا تھا. تو حمید بن قحطبہ, اچھا اس زمانے میں آپ جتنے ظالم ہوں, اہل بیت پہ جتنا ظلم کرتے ہوں, لیکن نماز روزے کے سب پابند ہوا کرتے تھے, کیونکہ اس زمانے میں نماز روزہ ایک فیشن تھا. مطلب فیشن کہتا ہے کہ جو یہ نہیں کرے گا وہ عام عوام سے کٹ جائے گا. آج کل تو الٹا معاملہ ہے, لیکن اس زمانے میں ایسا نہیں تھا. داڑھی رکھنا, حجاب کرنا, نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, یہ سب اسٹریم لائن فیچرز کہلاتے تھے اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھنے کے لیے. بلکہ یہ بھی ہوا کرتا تھا کہ جو غیر مسلم ہوتے تھے وہ بھی اپنا اپنی وضاقت جو ہے مسلمانوں کی سی بنا لیا کرتے تھے. آج کل تو الٹا معاملہ ہے کہ مسلمان جو ہے اپنی وضاقت جو ہے, اپنی شکل و صورت جو ہے, وہ غیر مسلموں جیسی بناتے ہیں تاکہ آپ کو غیر مسلموں میں ایڈجسٹ کرنے میں آسانی ہو. لیکن اس زمانے میں ایسا نہیں تھا. اس زمانے میں تو اسلام عروج پہ تھا, خوشحالی جو ہے وہ بغداد اور عرب علاقوں کے جو ہے وہ قدم چوم رہی تھی. تو لوگ جو ہے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے, اور بہت سارے لوگ بھی جان بوجھ کے مسلمان ہو جاتے تھے تاکہ ٹیکس یعنی جزیہ سے بچ سکے. تو اس زمانے میں ایک عام آدمی بھی بھرپور طور پہ اسلام پہ عمل کرتا ہوا نظر آتا تھا, وہ جتنا زیادہ عمل کرتا تھا اتنا زیادہ خلیفہ کے قریب ہوتا تھا. لیکن شرط یہ ہوتی تھی کہ آپ کو اہل بیت اور ان کے ماننے والوں سے نفرت کا اظہار کرنا ہے, بس یہ مسئلہ ہوتا تھا. اور بادشاہ کے لیے آپ جو چاہیں آپ کو قربانی دے دیجیے. حمید بن قحطبہ جو ہے وہ ماہ رمضان میں دوپہر کا کھانا کھا رہا تھا, جب اس کا دوست پہنچا تو اس کے دوست نے کہا کہ اے حمید, تو ماہ رمضان میں کھانا کھا رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس شخص کا روزے رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں کہ جس کو اپنے بخشنے کی کوئی امید نہ ہو. اس نے کہا تو نے ایسا کیا گناہ کیا کہ تیرے بخشنے کی کوئی امید نہیں اور تو نے نماز روزے بھی چھوڑ دیے؟ تو پھر اس نے جو ہے بتانا شروع کیا کہ ایک دفعہ میں سو رہا تھا اور مجھے جو ہے سوتے میں سے ہارون رشید نے بلوایا. اچھا اس زمانے میں اگر بادشاہ سوتے میں سے کسی کو بلوا لے تو بس سمجھ لیں کہ یا تو وہ خود قتل ہونے جا رہا ہے یا اسے کسی کو قتل کرنا ہے. یہ نہایت ہی خطرناک کام کے لیے بلایا جاتا تھا سوتے میں. تو سوتے میں مجھے بلایا, جب میں پہنچا تو اس نے مجھ سے کہا कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, कहने हाँ मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। अच्छा उस जमाने में ये होता था कि बादशाह से के करीब होने के लिए इंसान सब कुछ कर गुजरता था, और कुछ लोग तो मजबूर होते थे, अगर नहीं मानेंगे तो भी मारे जाएंगे, अगर बादशाह का हुक्म नहीं भी मानेंगे तो भी मारे जाएंगे, और वैसे भी लोग तैयार रहते थे करीब होने के लिए। तो उसने कहा कि मैं आपको जो हूँ मालो दौलत से ज़्यादा चाहता हूँ। तो हारून ने ये कह के उसको भेज दिया। कहते थोड़ी देर बाद फिर अपने गुलाम को भेजा कि इसको बुला के लाओ। जब वापस आया तो वो परेशान हो गया कि अब दोबारा क्यों बुलाया। हारून ने वही सवाल किया। अब वो समझ गया कि ये चाहता है कि मैं इससे मजीद मोहब्बत का इजहार करूँ। तो इसने कहा कि मैं आपको अपनी औलाद से भी ज़्यादा चाहता हूँ, यानी अपने घर वालों से, अहल अयाल से भी ज़्यादा चाहता हूँ, यानी अपने घर वाले भी कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। तो हारून रशीद ने कहा अच्छा ठीक है, जब जरूरत होगी मैं तुम्हें बुला लूँगा। चला गया ये। कुछ देर के बाद फिर दोबारा उसने गुलाम को भेजा कि दोबारा बुला के लाओ। हमीद बिन उतबा दोबारा आया और हारून ने दोबारा पूछा कि तुम मुझे कितना चाहते हो। अब वो समझ गया कि हारून जो है मेरी आखिरी हदों को देखना चाहता है। तो उसने हारून से कहा कि मैं आपको अपने दीन से ज़्यादा चाहता हूँ, यानी अपना दीन भी कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। तो हारून ने कहा कि अच्छा अगर ऐसा है तो मेरे गुलाम के साथ चले जाओ और जो ये कहे उस पर अमल करो। गुलाम ने तलवार हाथ में ली और हमीद बिन उतबा को लेकर चला। एक घर में पहुंचा तो वहाँ घर में जो है वो अजीब खस्ता हाली थी, बोसीदगी थी। तीन कमरे मौजूद थे, तीनों पे कुफल लगा हुआ था। गुलाम ने जो है पहले कमरे का कुफल खोला, देखा तो उसमें 20 सादात कैद हैं। गुलाम ने कहा कि ये लो तलवार, इन 20 के 20 अफराद को कत्ल कर दो। फिर इसने तलवार लेके एक एक को कत्ल करना शुरू किया और कत्ल कर करके कुएं में फेंकता जाता। तो उस जमाने में यही हुआ करता था। तो हमीद बिन उतबा ने 20 के 20 सादात का सरकलम किया और तमाम के तमाम लोगों को कुएं में डाल दिया। चाहे उस जमाने में कुएं तकरीबन हर घर में होते थे पानी के लिए, लेकिन बाज़ औक़ात वो इस मकसद के लिए भी इस्तेमाल किए जाते थे। उसके बाद गुलाम ने दूसरा कमरा खोला और उसमें भी 20 सादात, और कहा इनको भी कत्ल कर दो। उसने तलवार ली और 20 के 20 अफराद को एक एक करके कत्ल करना शुरू किया और फिर उसके बाद तमाम लोगों को कुएं में फेंक दिया लाशों को। फिर गुलाम ने तीसरा कुफल खोला, उसमें भी 20 सादात। उसने फिर दोबारा तलवार लेके उन सब का सरकलम करना शुरू किया। जब 19 को कत्ल कर चुका तो 20वां शख्स एक बूढ़ा ज़ईफ था। तो उसने सिर्फ ये कहा कि तुम कयामत के दिन हमारे जद रसूलुल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे, बस ये कहना था। वो कांपने लगा हमीद बिन उतबा, लेकिन उसने कांपते हाथों से उस बूढ़े ज़ईफ शख्स को भी कत्ल कर दिया। और उसके बाद, और वो दिन था और आज का दिन, यानी हमीद बिन उतबा कहता है कि उसके बाद से मुझ में बिल्कुल जो है उम्मीद की किरण ख़त्म हो गई मेरे अंदर कि मैं बख्शा जाऊँगा। तो वो दिन है और आज का दिन है, ना मैं नमाज पढ़ता हूँ, मैं ना रोज़ा रखता हूँ। तो ये वो हमीद बिन उतबा था कि जिसने अपनी आखिरत जो है बर्बाद कर दी बादशाह के लिए, और इसी को जो है वो मेहदी अब्बास ने जो है वो हुक्म दिया था और फिर बाद में हुक्म वापस ले लिया था। तो हारून रशीद इंतहाई ज़ालिम बादशाह था, खुद कई लोगों का कातिल था। उसके अलावा ज़किया, नफ्स ज़किया के भाई अब्दुल्ला को जिंदा दिनदान में दीवार में, महल की दीवार में चुनवा दिया था। इसके अलावा हमीद बिन उतबा के ज़रिए 60 अफराद के कत्ल का ज़िम्मेदार। इसके अलावा इंतहाई ज़ालिम और शकी इमाम मजलूम की कब्र मुबारक पे बेरी का दरख्त हुआ करता था। एक सायादार दरख्त, वैसे भी सायादार दरख्त जो है बहुत अच्छा समझा जाता है, उसे कटवाने वाले को, काटने वाले को बहुत बुरा भला कहा जाता है कि अगर ये फल नहीं दे रहा तो कम से कम साया दे रहा है, अपने नीचे बैठने वालों को आराम और सुस्ताने के लिए एक जगह फराहम कर रहा है। तो बेरी का दरख्त, हालांकि बेरी के दरख्त की बाकायदा हदीस मौजूद है कि बेरी का दरख्त कटवाने वाले पर अल्लाह की लानत, यानी बेरी का दरख्त इतना ज़्यादा रसूल अल्लाह को पसंद था और बाकायदा हदीस है कि इसमें उसको काटने वाले पे, कटवाने वाले पे अल्लाह की लानत। इल्म दोस्त तारीख में मशहूर तो है, लेकिन इल्म दोस्ती जो है फ़कत अपने ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल किया करता था। अपनी बाप की मदखूला कनीज से जब इसने निकाह किया और लोगों ने रोका तो उसने फ़ौरन जो है वो अपने ज़र खरीद उलमा से जो है राब्ता किया। तो उन्होंने कहा कि कनीज की गवाही जो है वो काबिल कबूल नहीं, तो आप इसे निकाह कर सकते। اسی طرح ایک کنیز سے بغیر عدت کے جب نکاح کیا لوگوں نے روکا تو اس نے پھر دوبارہ فتویٰ جو ہے وہ خریدنے کی کوشش کی تو فتویٰ ملا کہ آپ اس کو اپنے بیٹے کو ہبا کر دیں اور اپنے بیٹے کو کہیں کہ وہ آپ کو ہبا کر دیں، ہبا کرنے کی صورت میں عدت نہیں ہوا کرتی۔ تو یہ طریقہ کار ہوا کرتا تھا اس کا کہ کسی طرح جو ہے اپنے ذاتی مفادات کو پورا کرنے کے لیے لوگوں کو، علماء کو، ان کے فتوے کو استعمال کیا جائے۔ کوشش اس کی پوری ہوا کرتی تھی کہ کسی طرح امام کو، اہل بیت کو، ان کے خانوادے کو گاہے بگاہے لوگوں کے سامنے کسی نہ کسی طریقے سے توہین اور حقارت کا نشانہ بنائے۔ ایک دفعہ امام کے پاس گیا اور امام سے کہنے لگا کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ کی نسل جو ہے وہ بی بی سیدہ سے چلی، حالانکہ نسل تو جو ہے وہ مردوں سے، لڑکوں سے، بیٹوں سے چلتی ہے۔ تو آپ نے جواب دیا کہ اگر نسل بیٹوں ہی سے چلا کرتی تو عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے وسیلے سے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کیسے ٹھہرے، اور جس طرح عیسیٰ علیہ السلام اپنے ماں کے وسیلے سے اولاد ٹھہرائے جا سکتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے، تو ہم بھی جو ہے رسول اللہ کی نسل سے ایک درود پڑھ دیں۔ تو یہ وہ بادشاہ تھے جو آپ کے زمانے میں گزرے۔ ہارون رشید آپ کا قاتل تھا، منصور زمانے کے آپ کے والد کا قاتل تھا۔ اب آئیے بچپن کے کچھ واقعات اور ان سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ چھٹے امام سے جب کسی نے سوال کیا کھیل کود کا اور بچپنے کا اور امامت کا، تو آپ نے جواب دیا کہ ہم کھیل کود کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ اور جب اتفاق سے کچھ ہی دنوں بعد لوگوں نے دیکھا کہ آپ کے صاحبزادے امام موسیٰ کاظم جو ہیں، جو اس وقت 3 سال کے تھے، بکری کے بچے کو پکڑ کے لا رہے ہیں، تو لوگوں نے، جو کمزور العقیدہ افراد تھے، ان کو ایک موقع ہاتھ آ گیا کہ بھئی آپ تو کہا کرتے تھے کہ امام جو ہے وہ کھیل کود کے لیے نہیں پیدا ہوئے، آپ کے صاحبزادے کیا کر رہے ہیں؟ تو جب وہ قریب آئے تو پتہ چلا وہ بکری کے بچے کو اشارہ کر رہے ہیں زمین کی طرف کہہ کے کہ تم سجدہ کیوں نہیں کرتی۔ یعنی اگر امام کسی جانور سے کھیل بھی رہا ہے تو دیکھا جائے تو وہ کھیل کھیل میں ان کو دین سکھا رہا ہے۔ جیسے ہم بچوں کو کھیل کھیل میں میتھمیٹکس کروا رہے ہوتے ہیں، کھیل کھیل میں جو ہے ان کو سائنس پڑھا رہے ہوتے ہیں، تو ہمارے امام بھی دیکھا جائے تو لگ رہا ہوتا تھا لہو و لعب اور تفریح میں مشغول ہے، لیکن اس کے ذریعے لوگوں کو دین اور تبلیغات کا جو ہے وہ وسیلہ بنا رہے تھے اس کھیل کو، یا یوں کہہ لیجئے اس کھیل میں، اگر اس کو کھیل کہا جائے، وہ بتلانا چاہ رہے تھے کہ ہم تو جانور کا شرک جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتے، تو انسانوں کے اندر شرک کیوں کر برداشت کریں گے، جب ہم چاہتے ہیں کہ جانور تک جو ہے اللہ کا، جو ہے اللہ کے حضور سجدہ کرے، تو ہم یہ بھی چاہیں گے ہمارے چاہنے والے اور مسلمان اور مومنین جو ہیں وہ بھی اللہ کو سجدہ کرے۔ اور ہمارے ہاں امام کو پڑھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، ہمارے ہاں امام کے لیے علم حادث نہیں ہوا کرتا کہ خاص عمر تک پہنچے گا تو اس کو علم ملے گا۔ جیسے ہمارے ہاں خود علماء اکرام ہوتے ہیں، وہ ایک خاص حوزے کا ایک امتحان پاس کریں گے، خاص کتاب پڑھیں گے، خاص عمر میں وہ عالم بنیں گے، تو ہمارے آئمہ کے لیے نہیں ہوتے۔ ان کے یہاں جو علم ہوتا ہے وہ علم لدنی ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے الہام کرتا ہوتا ہے، ان کو کسی سے پڑھنے لکھنے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو یہ بھی بحث عبث ہے کہ وہ جوانی میں علم حاصل کریں گے، ادھیڑ میں یا بچپن میں، وہ ہمیشہ سے عالم ہوتے ہیں۔ چنانچہ ان کی عمر فقط 5 سال تھی کہ جب جو ہے پانچویں اور چھٹے امام کے شاگرد امام ابو حنیفہ آئے اور آپ سے، یعنی چھٹے امام سے، مسئلہ جبر و تفویض پوچھا، جس کا تذکرہ ہم نے پہلے بھی کیا تھا۔ جبر یعنی زندگی مکمل طور پہ کمپلشن ہے، ایک جبر ہے، مجبوری ہے، آپ کچھ نہیں کر سکتے، اور تفویض کیا ہے، آپ کو آزادی ہے، آپ جو چاہیں کریں، کوئی آپ کو نہیں روک سکتا، خدا نخواستہ خدا بھی نہیں روک سکتا، خدا نخواستہ آپ کی تقدیر بھی آپ کو نہیں روک سکتی۔ تو امام نے یہ کہا تھا لا جبرا ولا تفویضا ولیکن امرا بین الامرین، کہ زندگی نہ تو جبر ہے اور نہ ہی تفویض ہے، یہ تو ان دونوں کے درمیان کی چیز ہے۔ تو یہی جواب جو ہے ہمارے ساتھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے بھی دیا، فقط ان کی عمر اس وقت 5 سال تھی۔ یعنی اس سے پہلے کہ چھٹے امام اس سوال کا جواب دیتے، ساتویں امام نے جو اس وقت 5 سال کی عمر کے تھے جواب دیا، تو لوگوں کو بتلا دیا کہ ہماری فہم و فراست 3 سال اور 5 سال میں بھی وہی ہے کہ جو لوگوں کی ایک بڑی عمر زانو تلمس طے کرنے کے بعد بھی نہیں ہوتی۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ ہی نے आपसे एक दफ़ा सवाल किया जब वो नमाज़ पढ़ रहे थे ऐसी जगह पे जहाँ लोग आ जा रहे थे, तो आपसे सवाल किया कि आप ऐसी जगह नमाज़ क्यों पढ़ रहे हैं जहाँ लोग आ जा रहे हैं, आपके और अल्लाह के दरमियान एक रबता है, वो मुनक़ता हो रहा है, वो टूट रहा है, वो कमज़ोर पड़ रहा है। तो उन्होंने कहा इमाम का इशारा जो है कुरान की आयत की तरह थे कि इन्ना नहनु अक्रबो हबलुल वरीद, कि हम जो है तुम्हारी रगे जहाँ से भी ज़्यादा, कैरोटिड आर्टरी जिसे कहते हैं, रगे जहाँ से भी ज़्यादा करीब है। तो इमाम ने कहा कि जब मेरा खुदा मेरी रगे जहाँ से भी ज़्यादा करीब है तो कोई शख्स मेरे और खुदा के दरमियान कैसे हाई हो सकता है। तो हमारी इमाम की नमाजों में ना तो कोई खारिजी इंसान हाइल हो सकता है ना ही कोई खारिजी तीर। आपने देखा था ना कि इमाम अमीर मोमिनीन को जब तीर लगा था और निकालने लगे थे तो उन्होंने कहा कि अभी ना निकालो, मुझे नमाज पढ़ने दो। जब नमाज पढ़नी शुरू की और जब तीर निकाला गया उनको पता भी ना चला। तो इसका मतलब है कि खारजी उमूर हमारे चौथे इमाम से हमें मिलता है, पांचवें इमाम से, कि जब वो नमाज पढ़ने खड़े हुए तो देखा जो है वहाँ पे उनका बेटा जो है वो जल रहा है और इमाम को पता भी नहीं चला। इसी तरह घर में एक दफ़ा बेटा जो है कुएं में गिरा हुआ है, इसी तरह घर में आग लगी तो उनको इसका भी होश नहीं था। तो जब इमाम या कोई शख्स अल्लाह से करीब होता है तो उसको दुनिया व मसीहा की कोई खबर नहीं होती। इमाम के बचपन के तेवर देखकर, यानी जैसे हम कहते हैं ना कि भाई ये बच्चा जो है बड़ा बड़ा होकर साइंसदान बनेगा, ये बच्चा जो है वो बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा या फिलासफर बनेगा, क्योंकि बचपन से कुछ निशानियाँ कुछ अलामत जाहिर हो जाती हैं। तो इसी तरह इमाम को देख के उस ज़माने के लोग पहचान गए थे कि ये बहुत दूरस और दानिश्वर किस्म की शख्सियत बनने वाले हैं। तो बादशाह को भी एहसास हो गया था कि जब जो 3 साल में बकरी को सजदा करने का कहे, जो 5 साल में जबरा तफवीज़ का मसले को हल करे, जो बचपने में जो है अपने आप को और अल्लाह ताला को करीब तर इतना करीब तर कर दे अपने आप को अल्लाह ताला से कि कोई और इसके दरमियान हाइल ना हो सके, तो यकीनन ये बड़ा होकर इतनी अहम शख्सियत बन सकता है कि लोग इसके इर्द-गिर्द जमा हो जाए, हो सकता है खुद ही हमारी खिलाफत में रुकावट बन जाए, चनाचा इसको गिरफ्तार कर लिया जाए, इसको कत्ल कर दिया जाए। तो जैसे ही हमारे छठे इमाम का इंतकाल होता है, उनकी शहादत होती है, फौरन बादशाह मदीने के हाकिम सुलेमान को कहता है कि इस बच्चे को गिरफ्तार करके लिया, नहीं बल्कि ये नहीं कहता, वो ये कहता है कि छठे इमाम का जो वसी है उसको गिरफ्तार करके लिया, यानी उनका जो जानशीन है या उनके बाद जो है जिन्होंने जिनको उन्होंने अपने उमूर तफवीज़ किए हैं उनको उसको पकड़ के लिया। तो जाहिर सी बात है उस ज़माने में यही हुआ करता था कि जो बेटा हुआ करता था उसको उमूर तफवीज़ किए जाते थे, और इमाम ने बतला भी दिया था कि हमारा इमाम जो है वो शहादत से पहले बतला दिया करता है कि मेरे बाद इमाम कौन होगा। तो लोगों ने कहा कि आप इनकी वसीयत पढ़ लें, जिसको भी उन्होंने वसी बनाया होगा वो जो है आप उसको गिरफ्तार करके ले जाएं, अगर आप समझते हो आपकी राह में रुकावट बनने वाला है। तो जब वसीयत खोली गई तो पता चला कि हमारे छठे इमाम ने अपने बाद अपने उमूर का निगरान 5 लोगों को बनाया था, जिसमें सबसे पहला नाम किसका था, खुद मंसूर दवानकी का, हारून मंसूर दवानकी का था जिसने कत्ल करवाया था छठे इमाम को। पहला नाम मंसूर दवानकी का था, अब वो किस तरह अपने आप को कत्ल कर ले। तो दूसरा नाम सलेमान हाकिम मदीना, जो खुद उसका जो गिरफ्तार करने के लिए आया था, जो हाकिम मदीना था उसका नाम था, वो उसको कैसे कत्ल करवा दे। फिर तीसरा नाम अबुल अफ्ताह, जो इनके बेटे थे छठे इमाम के, उनका था। फिर इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का नाम था 5वां, और चौथा, और फिर छठा जो है वो नाम था हमीदा खातून, इनकी वालिदा का। तो 5 लोगों को, अब 5 लोग भी इमाम ने इस तरह इस वैरायटी से इस वर्सटैलिटी से जमा किए थे कि वो सबको नहीं कत्ल कर सकता था। मतलब एक औरत को कत्ल करना बड़ी अजीब सी बात है, अरब माशरे में किसी औरत से दुश्मनी निकालना, फिर खुद अपने आप को कत्ल करना, फिर अपने गवर्नर को कत्ल करना, तो वो अजीब जो है वो गड़बड़ा गया और परेशान हो गया और इमाम की ज़हानत की दाद दिए बगैर नहीं रह सका, और फिर उसने जो है वो सातवें इमाम को गिरफ्तार करने का इरादा जो है वो तर्क कर दिया। दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। हर इमाम के दौर में उनकी ज़िंदगी से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर मद्देनज़र رکھے گئے ہیں اور مخصوص حالات رہے ہیں، اور ہر امام ان مخصوص حالات کے پیش نظر اس پس منظر میں پہچانا گیا ہے. تو جب بھی ہمارے ساتھ میں امام کا تذکرہ آتا ہے تو سب سے زیادہ جو چیز یا مصیبت یا آزمائش ان کی ہمیں ملتی ہے تاریخ کی کتابوں میں اور ہماری نظروں کے سامنے ہمارے ذہن میں اجاگر ہوتی ہے، سب سے پہلی اور اہم ترین مصیبت، اور وہ کیا تھی؟ گرفتاری، اسیری، زندان میں قید ہونا. 14 سال زندان میں قید رہے اور بہت ہی بدتر جیل میں قید رہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ چھاتویں امام کی زندگی میں جب بھی ہم واقعات سناتے ہیں تو زیادہ تر واقعات زندان کے واقعات ہوتے ہیں. حالانکہ دیکھا جائے ہم میں سے کسی کو زندان میں ڈال دیا جائے تو ہم یہ کہیں گے کہ ہمارا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے، اگر ہم کسی طرح یہاں سے نکل کھڑے ہوں تو پھر ہم لوگوں کے لیے کچھ کر سکتے ہیں، ہم جو ہے وہ لوگوں کی تبلیغات کر سکتے ہیں، ان کے دین کو ٹھیک کر سکتے ہیں، اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں. لیکن امام اپنے کام میں لگے رہتے تھے. ہمارے امام کا کام کیا ہوتا تھا؟ اللہ کو راضی رکھنا، اس کی اطاعت کرنا اور عبادت کرنا. تو پہلی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 3 مرتبہ گرفتار کیا، کوئی کہتا ہے کہ 2 مرتبہ گرفتار کیا. بہرحال پہلی مرتبہ جو گرفتاری امام کی عمل میں آئی وہ اس طرح آئی کہ ہارون رشید جو ہے وہ مدینے میں تھا اور قبر رسول پہ تھا، قبر رسول پہ امام موسیٰ کاظم بھی موجود تھے. تو ہارون رشید نے اپنی رشتہ داری جتلانے کے لیے بلند آواز سے رسول اللہ کی قبر کی طرف دیکھ کر جو ہے وہ پکارنا چاہا، یا ابن العم، یعنی میرے چچا کے بیٹے، حضرت عباس کی نسل سے، جو حضرت عباس رسول اللہ کے چچا تھے ان کی نسل سے بنو عباس تھی. نعرہ تو یہی لگایا تھا کہ ہم جو ہیں وہ مذہب، ہم جو ہیں اہل بیت پر مظالم کا بدلہ لینے آئے. لیکن جب وہ آ گئے مسند خلافت میں تو بھول گئے. تو رسول اللہ، ظاہر بات ہے کہ ابو طالب ان کے چچا، حضرت عباس ان کے چچا، تو وہ کزن ہوئے دیکھا جائے. جب اس نے یہ رشتہ داری جتلانی چاہی تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فوراً کہا یا ابتا، یعنی اے میرے والد. تو وہ چچا تھے اور یہ والد، ان کے لیے والد تھے رسول اللہ امام کے لیے اور ہارون کے لیے چچا تھے، تو ظاہر سی بات ہے کون سا رشتہ زیادہ قریب ہوگا؟ والد کا. تو وہ جو ہے چراغپا ہو کے رہ گیا. جب وہ پہلے ہارون کو آیت مباہلہ کی تلاوت کر کے دلیل دے چکے تھے، پہلے تو انہوں نے کہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام مریم علیہ السلام کی وساطت سے ذریت قرار پائے، ابراہیم علیہ السلام کی، ہم بی بی سیدہ کے وسیلے سے. پھر انہوں نے آیت مباہلہ کا ریفرنس دیا تھا، حوالہ دیا تھا، ابنا انا و ابنا آکم، کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں. تو ہمارے بیٹے کون ہیں؟ حسن حسین. تو اسی طرح جو ہے امام نے ابتا کا لفظ استعمال کیا کہ ہم ان کے بیٹے ہیں، وہ ہمارے باپ ہیں. تو سب کے سامنے جب امام نے اس طرح کہا، کہاں وہ اپنی بزرگی، اپنی چالاکی، اپنی قربت کا اظہار کرنے پہ تلا ہوا تھا، لوگوں کے سامنے حج کا موقع تھا، جب امام نے یہ کہا تو بہت چراغپا ہو گیا اور اس نے فوراً امام کو جو ہے وہ گرفتار کرنے کا حکم دیا. جب گرفتار کر کے لایا اور اس نے جو ہے زندان میں ڈالا تو ایک چال اور چلی کہ ان پہ میں ایک تہمت کا الزام بھی لگاؤں. تو ایک کنیز، خوبصورت کنیز کو جو ہے وہ زندان میں داخل کر دیا. کہتے ہیں کہ کنیز جو ہے وہ ان کو کوشش کرتی تھی کس طرح اپنی طرف مائل کرنے کی، لیکن وہ مسلسل اپنی عبادت میں مصروف رہتے تھے. اور جب صبح ہوئی اور جب ہارون رشید کے ساتھیوں نے جا کے دروازہ کھولا تو پتہ چلا کہ امام ایک کونے میں سجدے میں ہے، کنیز ایک کونے میں سجدے میں ہے، اور سبحان قدوس ان کی آواز آ رہی ہے، اللہم صل علی محمد. ہارون نے جب کنیز کو طلب کیا اور اس سے پوچھا کہ میں نے تو تجھے امام کو ورغلانے کے لیے بھیجا تھا، تو خود جو ہے وہ امام کے طریقے پر آ گئی. تو اس کنیز نے کہا میں کیا کروں کہ جب میں گئی اور میں نے امام کی طرف دیکھا تو امام کے پیچھے ان کے پس منظر میں مجھے باغات نظر آئے، باغات میں بہت ساری خوبصورت عورتیں نظر آئیں، اور انہوں نے مجھ سے برملا کہا کہ تو یہاں سے چلے جا، ہم ان کی خدمت کے لیے کافی ہیں. اور اتنی زیادہ عبادت امام کیا کرتے تھے کہ عبادت کے علاوہ ان کو کسی چیز سے سروکار ہی نہیں تھا، چنانچہ میرا دل بھی جو ہے خود بخود عبادت کی طرف مائل ہو گیا. کہتے ہیں کہ امام ہارون رشید نے دوبارہ اس کو زندان میں ڈلوا دیا، کہ اگر اس کو میں باہر نکالوں گا تو یہ امام کی معجزات اور کرامات کی باتیں لوگوں کو بتائے گی اور یہ جو ہے امام اور زیادہ مشہور ہو جائیں گے. بہرحال تو جب ہارون نے یہ دیکھا، اچھا یہ بھی کہتے ہیں، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے خواب میں امیر المومنین یا رسول اللہ کو دیکھا اور جو ہے وہ گھبرا کر جو ہے امام کو छोड़ने का जो उसने हुक्म दिया कि इनको छोड़ दो और अगर इनको हमने गिरफ्तार कर लिया तो मेरे ऊपर एक मुसीबत आ जाएगी। पर अच्छा कहते हैं कि इमाम को जब पहली मरतबे ले जाए जा रहे थे और लोगों ने रोना धोना मचाया तो इमाम ने साफ कह दिया था कि मैं इस बात कतल नहीं किया जाऊंगा, लेकिन जब मैं दोबारा ले जाया जाऊंगा तो कतल कर दिया जाऊंगा। तो अच्छा ये भी कहते हैं कि जिस जेल में कैद किया था उसमें बहुत ज़्यादा ताले लगे हुए थे, पहरे लगे हुए थे और उसके साथ एक मस्जिद भी थी, तो लोग जो है वो आपस में बातें कर रहे थे, तो इमाम का एक चाहने वाला खड़ा हुआ था, तो जिसने गिरफ्तार किया था वो किसी शख्स से अरबी अदब पे गुफ्तगू कर रहा था, तो इमाम के चाहने वाले ने कहा कि वाए हो तुम पर, तुम जो है अरबी अदब पे गुफ्तगू कर रहे हो, इस वक्त तो तुम्हारी ज़रूरत है कि तुम इमाम के मौजू पर गुफ्तगू करोगे जिनको तुमने कैद में डाला हुआ। तो वो बड़ा गुस्से में आए, कहने लगे तुम्हें कैसे पता, कह लेंगे बस मुझे मालूम है, और देखो इमाम जो है वो जब चाहे कैद से छुट सकते हैं, उनके लिए कोई मसला ही नहीं है। तो उसने कहा वो कैसे करेंगे, वो देखो। तो पता चला कि सामने एक शख्स जो है वो नमाज पढ़ रहा है, बड़े बुजुर्ग शख्सियत, बारूब शख्सियत, और जब ये शख्स जिसने कैद किया था वो आगे जाके देखने लगा कौन शख्स है, तो वो इमाम मूसा कासिम थे। कहेंगे आप कैसे बाहर आ गए, कहेंगे हम भाई याद खुदाबंदी बाहर आ गए, तुम हमें कितना ही कैद कर लो, अगर हम चाहें तो हम कैद से बाहर आ सकते हैं। फिर जब उसने हारून को सब कुछ बताया तो उसने कहा कि हमारा भांडा फूट जाएगा, और इमाम ने कह दिया था कि हम जो है इस दफा कतल नहीं किए जाएंगे। तो किसी तरह इमाम को जो है छोड़ा। दूसरी मरतबा किस तरह उनको असीर किया गया, जो उनकी शहादत पे मुतन्नज हुआ, कि जैसे मैंने आपको बताया इनके भाई थे इस्माइल, बड़े भाई, तो वो तो मुत्तकी परहेजगार थे और उन पे जो है लोगों ने इमामत का लेबल लगा के उनको उनको इमाम मानना शुरू कर दिया था, हालांकि उन्होंने नहीं कहा था किसी को। जब उनका नकाल हो गया तो उनके बेटे थे मोहम्मद बिन इस्माइल, ये जो बेटा था ये मुनहरिफ था, ये हसद का शिकार था और ये इमाम मूसा कासिम को पसंद नहीं करता था, चनाचा ये कोशिश में लगा रहता था किसी तरह आपको तकलीफ पहुंचाए। हारून रशीद ने अपने वजीर से कहलवाया कि जाओ जाके मालूम करो कि इमाम मूसा कासिम अलैहिस्सलाम के खानदान में कौन ऐसा शख्स है जिसको हम खरीद सकते हैं। तो जब तहकीक की तो पता चला कि मोहम्मद बिन इस्माइल इनके बड़े भाई जो थे इस्माइल, जिनको लोग इमाम कहा करते थे, जिनकी इमामत के इस्माइली और बोहरी आयल हैं, और ये 17वीं इमाम तक एक साथ थे, 17वीं इमाम तक इनको हम इस्माइली कहा करते थे। 17वीं इमाम के बाद इन फिर दोबारा तनाज़ा शुरू हुआ, वहाँ से इस्माइली अलग हो गए और बोहरी अलग हो गए, इस्माइलियों को आगा खानी भी कहा जाता है और बोहरी अलग हो गए। बहरहाल ये इमाम जाफर अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे इस्माइल को इमाम मानने वालों में से हैं। बहरहाल तो इनका भतीजा मोहम्मद बिन इस्माइल वो जो है थोड़ा दुनिया परस्त था और इमाम का दुश्मन भी था, तो हारून ने अपने वजीर से कहलवाया कि किसी तरह इसको मेरे पास भेजो। तो वजीर ने जो है हारून के इनको बुलाया कि तुम मेरे पास आ जाओ। तो मोहम्मद बिन इस्माइल ये बतलाने के लिए कि मैं जो हूँ वो किसी बुरे काम, बुरी नीयत से नहीं जा रहा हूँ, मैं तो बस बुलाने पे जा रहा हूँ, तो ये इमाम के पास आया और कहने लगा इमाम मुझे जो है वो बगदाद तलब किया है, बादशाह के वजीर ने बुलाया है और ये कहा है कि बादशाह तुमसे मिलना चाहता है। तो इमाम जो है वो इरादा भाप गए, तो इमाम ने फौरन जो है वो 400 दिरहम मंगवाए और उसके हाथ में रखे, फिर उसके बाद 400 दिरहम मंगाए, फिर 400, तीन मरतबा दिरहमों की थैलियाँ और कुछ दीनार भी दिए। इमाम मूसा कासिम अलैहिस्सलाम के बारे में कहा जाता है कि अगर कोई शख्स इमाम के पास जाता और इमाम कुछ देते और फिर वो कहीं और किसी से मांगता हुआ नजर आता तो लोग कहते कि अरे अजीब शख्स है कि तुझको तो इमाम मूसा कासिम ने दिया है, उसके बाद भी लोगों से मांग रहा है, इतना ज़्यादा लोगों को वो अता किया करते थे। तो ये जब गया इमाम ने उसको तीन थैलियाँ, तीन मरतबा थैलियाँ दी, तो उसने जो है वो इमाम से कहा कि मुझे जो है वो बादशाह ने तलब किया है, आप मुझे कोई नसीहत करेंगे। तो इमाम ने कहा कि देख अपने हाथों को हमारे खून से रंगीन ना करना और हमारे बच्चों को यतीम ना करना। तो उसने कहा नहीं आप ये कैसी बात कर रहे हैं, मैं ऐसा जो हूँ कभी भी नहीं कर सकता। तो उसने कहा, इमाम ने फिर दोबारा यही जुमला दोहराया कि अपने हाथों को हमारे खून से रंगीन ना करना। जब वो चला गया तो लोगों ने पूछा कि आप जब समझते हैं कि आपका कातिल है या होगा, آپ نے اس کو کیوں نوازا؟ انہوں نے کہا کہ یہ قطع رحمی کرنے پہ تو تلا ہوا تھا، ہم صلہ رحمی پہ تلے ہوئے تھے تاکہ ہم لوگوں کو بتا سکیں اور اس کی حجت تمام کر سکیں. دوسرا یہ کہ یہی جو ہے وہ میرا قاتل بنے گا اور میرے اپنے ہاتھوں کو میرے خون سے جو ہے وہ رنگین کرے گا. خیر یہ چلا گیا بازی ہارون رشید کے پاس، تو اس نے کہا کہ بھائی سناؤ ہائی لیول کیا ہیں ابھی اپنے نمبر بڑھانے کے لیے، بادشاہ سے تحفے تحائف لینے کے لیے، پیسہ درم و دینار لینے کے لیے. فوراً کیا جملہ کہتا ہے کہ مجھے سمجھ بھی نہیں آتا کہ اس سلطنت میں دو خلیفہ کیسے. کیا مطلب؟ کہیں ایک آپ خلیفہ ہیں جن کے پاس بغداد اور آس پاس کے علاقوں کا خراج آتا ہے، اور ایک امام موسیٰ کاظم بھی خلیفہ ہیں، ان کے پاس بھی خراج آتا ہے، یعنی خمس، زکوٰۃ، عطیات، تحفے تحائف امام کو جو ہم بھیجتے ہیں تو اس زمانے میں بھیجتے تھے تو ان کے پاس آتا تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ خلیفہ ہیں، تم نہیں ہو. تو وہ سمجھ گیا اور اس کو گواہی بھی مل گئی. اس نے فوراً حکم دیا کہ محمد بن اسماعیل کو 200,000 درہم دیے جائیں، 200,000 دینار دیے جائیں، 200,000 دینار. اور یہ کہہ کے وہ چلا گیا. تو اس کا غلام جو ہے وہ 200,000 دینار لینے کے لیے محل روانہ ہو گیا. تو کہتے ہیں کہ اس کو پیٹ میں مموڑ اٹھا، یہ بیت الخلا گیا، وہاں پہ اس کو اتنی زبردست پیچش ہوئی کہ ساری تڑیاں، انٹسٹائن، آتے باہر آ گئی. اور جب بادشاہ کا غلام 200,000 دینار لے کر آیا تو یہ بستر مرگ پہ پڑا ہوا تھا، اور جب اس کو تھیلیاں پکڑوا رہا تھا تو یہ محمد بن اسماعیل کہہ رہا تھا کہ اب کیا فائدہ، اب تو میں آخری سانس لے رہا ہوں، اور یہ کہتے ہوئے مر گیا. یعنی اس کو 200,000 دینار کام نہیں آئے اور اس کا جو ہے وہ وقت آخر بھی جو ہے وہ کفر کی حالت، یعنی امام سے بغاوت کی صورت میں ہوا. جب ہارون نے یہ سن لیا اور لوگوں سے گواہی بھی طلب کر لی کہ دیکھو میرے خلاف بغاوت ہو رہی ہے، تب اس نے جو ہے امام موسیٰ کاظم کو طلب کیا اور ان کو قید خانے میں ڈال دیا. اچھا، شخصیت یہ اتنی باروک تھی، اتنی متقی پرہیزگار شخصیت تھی کہ اس کو ہمت نہیں ہوتی تھی خود کچھ کرنے کی. تو اس نے کیا کیا کہ بصرے میں اپنے چچا زاد عیسیٰ ابن جعفر کو کہا کہ ان کو تو ہم نے قید خانے میں ڈال لو. وہ بہت عیاش لہو لعب کا دلدادہ انسان تھا، روزانہ رقص و سرور کی محفلیں ہوتی تھیں، موسیقی بجائی جاتی تھی روزانہ. امام کہتے تھے کہ وہ دن میرے لیے بہت ہی برے گزرے کہ جو میں نے وہاں گزارے، اور رقص و سرور کی موسیقی کی آواز ہی میرے کانوں میں ٹکرا دی. اچھا، یہ خود یہ خفل ڈالتا تھا، وہاں بیٹھا رہتا تھا، دیکھتا رہتا تھا امام کو. لیکن کچھ دنوں کے بعد جو ہے اس کا رویہ تبدیل ہو گیا. کہنے لگے کہ یہ شخص وقت عبادت کرتا رہتا، فجر کے بعد سے جو سجدے میں جاتا ہے تو ظہر کی نماز کے وقت اٹھاتا ہے، پھر ظہر کی نماز کے بعد جو سجدے میں جاتا ہے تو مغربین میں. اچھا، کسی نے نعوذ باللہ یہ بھی کہا کہ یہ فجر کے بعد جو سجدے میں جاتے ہیں تو سو جاتے ہیں، تو پھر اگر یہ سو جاتے ہیں تو ظہر سے پہلے وضو کرتے، وضو بھی نہیں کرتے، تو اس کا مطلب ہے کہ وضو نہیں ٹوٹا، سوئے بھی نہیں. تو اچھا، پھر وہ قریب جا کے سنتا بھی تھا کہ یہ سجدے میں کیا پڑھ رہے ہیں، دعائیں کیا پڑھ رہے ہیں. تو اس نے کہا، ایک سال گزر گیا، میں نے آج تک ہارون کے خلاف کوئی بد دعا نہیں سنی اپنے دشمنوں کے خلاف. تو جب ہارون نے اپنے چچا زاد عیسیٰ ابن جعفر کو کہا کہ تم اس کو قتل کیوں نہیں کرتے جو میں نے کہا تم کو، کہ میں کیسے قتل کر دوں، میں نے آج تک اس کی زبان سے آپ کے خلاف، اپنے خلاف، اپنے دشمنوں کے خلاف کوئی بد دعا ہی نہیں سنی، فقط اور فقط اللہ کی حمد و ثنا کرتا رہتا ہے یہ شخص، اور میں اس کو کبھی بھی قتل نہیں کروں گا، چاہے تو مجھے قتل کر دے، میں قتل ہونے کے لیے تیار ہوں. یعنی ان کا چچا زاد کہہ رہا ہے. اب ہارون جو ہے وہ بڑا چٹ پٹایا کہ اب میں کیا کروں، اب میں کس کو کہوں، یہ میرا جو ہے قریبی رشتہ دار تھا. اب اس نے جو ہے ایک اور شخص کا انتخاب کیا، فضل بن ربیع، جو بغداد میں ہوا کرتا تھا، اس کی زندان میں ڈالا اور فضل بن ربیع سے جو ہے وہ لیتا رہا اپڈیٹس. لیکن فضل بن ربیع بھی کچھ مہینوں کے بعد، کچھ دنوں کے بعد تبدیل ہو گیا. کہنے لگے نہیں، انتہائی پاکباز، انتہائی جو ہے وہ آپ عبادت گزار شخص ہے، اس کو قتل کرنا تو فضول ہے، اور یہ کسی طرح بھی آپ کی حکومت کے خلاف نہیں ہے. ہارون کو جو ڈر تھا وہ کیا ڈر تھا، کہ میری حکومت کے خلاف کوئی فوج تیار کر رہے ہیں، یعنی تمہاری حکومت کے خلاف تو نہیں ہو نہیں سکتا، یہ تو ہر وقت عبادت میں مشغول رہتا ہے. اب ہارون پھر پریشان، اب میں کس کو دوں. تو ایک شخص تھا. اچھا، اس دوران جو ہے ہارون نے کہتے ہیں کہ 50 کسی سے مشورہ کیا، مجھے کوئی ایسے وہ دلا دو افراد کے جن کا دین ایمان سے کوئی تعلق نہ ہو. جیسے میں نے آپ کو بتایا، اس زمانے میں اسلام سے وابستگی، تعلق جوڑنا بہت اچھا سمجھا جاتا تھا. بادشاہ کے قریب بھی ہوتے تھے اور آپ جو ہے وہ درہم و دینار بھی آپ کو ملتے تھے، لیکن وہ ظاہری طور پہ نماز روزہ کرنے والے، اہل بیت سے نفرت کرنا ضروری تھا. تو کسی نے کہا کہ میرے پاس 50 جنگجو سپاہی جاہل اور دیہاتی قسم کے لوگ ہیں جن کو کچھ نہیں پتا، کھانا پینا بس ان کو کھانا، جس جانور ہے جانور کھانا پینا دے دو بس، گھوڑا ہے گدھا ہے تو کافی ہے تمہارے لیے. تو ہارون نے بلایا ان 50 کو، دیکھا بالکل حبشی اور سیاہ فام اور جاہل اور اجڑ گنوار قسم کے، جن کو دین دنیا کا کچھ بھی نہیں پتا تھا. تو ہارون نے 2-3 دن تک ان کو خوب کھانا پینا دیا، اور 2-3 دن بعد پوچھا کہ بھائی تمہارا خدا کون؟ کہیں ہمیں نہیں معلوم. کہیں تمہارا رسول ہوں؟ ہمیں نہیں معلوم. کہیں یہ تو بہت اچھے لوگ ہیں، اگر میں نے ان کو بھیج دیا قتل کرنے کے لیے تو لوگ ان کو پاگل ہی کہیں گے زیادہ سے زیادہ، ان کو بھی درہم و دینار ہی وہی نہیں ہے، دین درہم. تو اس نے جو ہے فوراً بھیجا زندان کی طرف، جاؤ ان 50 افراد کو کہو کہ یہ امام کو قتل کرنے کے لیے ٹوٹ پڑے تلواروں کے ساتھ. اب یہ 50 افراد جب زندان میں گئے، اب انتظار کر رہے ہیں کبھی سجدے سے سر اٹھائیں، سب سجدے سے سر اٹھائیں، ان کا سر قلم کریں یا خدا نہ خواستہ. تو وہ سجدے میں بڑے دیر بعد سر اٹھایا تو پھر دعا مانگنا شروع. تو وہ پریشانی ہے کیا کر رہی ہے، کوئی اپنا ڈیفینس، ابھی جنگجو آدمی بھی کسی سے لڑتا ہے تو وہ یہ دیکھتا نہیں میں سامنے والے کو مارنے جا رہا ہوں تو اپنا ڈیفینس تو کرے، وہ اپنا ڈیفینس نہیں، اپنی عبادت میں مشغول. تو وہ 50 کے 50 سجدے میں گر گئے. اللہم صل علی محمد. یہاں جو ہے پھر اس کی ایک مند عملی جو ہے وہ فیل ہو گئی. پھر بڑی مشکل سے اس کو ایک شخص ملا، قدار بن سل عبد الرحمن ابن ملجم جیسے لوگ آپ کو ملے جاتے ہیں کہیں نہ کہیں. تو سندی بن ہاشک شخص تھا، بہت ہی ظالم صفاق، اسی طرح کا قدار بن سل ابن ملجم جیسا، یزید جیسا، حرملہ یا شمر جیسا. تو اس کو کہا پھر کہ تم جو ہے امام کو قتل کرو. پھر کہیں جا کر اس نے امام کو 20 کھجوریں لیں اور ان میں جو ہے سوئی کے ذریعے یا دھاگے کے ذریعے جو ہیں وہ زہر منتقل کیا، اور کہتے ہیں کہ خود ہارون رشید نے زہر منتقل کیا، اس میں سے کچھ کھجوریں کھائیں، رطب تازہ کھجوریں، اور باقی جو امام کو بھیج دیں. اور یہ کہلوا کے بھیجی کہ کہنا کہ ہارون نے خود اس میں سے کھایا ہے. اور یہ تو آپ سن بھی چکے ہیں، بعض ائمہ کو جو انگور بھی دیا گیا، کچھ انگور کے خوشے کھا لیے باقی دے دیے جس میں سوئی کے ذریعے سے زہر منتقل کیا گیا تھا. تو امام نے جو ہے وہ کہا کہ آپ کو سب کھانی پڑے گی. امام نے کھائیں، اور جب امام نے کھا لی تو پتہ چلا کہ زہر کا کوئی اثر ہی نہیں ہے. اچھا ابھی فوراً کھا کے ختم کی تھی انہوں نے، تو اس نے جو ہے سندی بن ہاشک نے اور اس کے وزیر نے فوراً 50 افراد کو بلایا، 80 افراد کو، کہ دیکھو بھائی یہ صحیح سالم ہیں کہ نہیں ہے. انہوں نے کہا ہاں بھائی بالکل صحیح سالم ہے، ان کو کچھ ہوا تو نہیں ہے، زہر تو نہیں دیا گیا. نہیں دیا گیا تو آپ گواہی دیں گے لوگوں کے سامنے اگر جو ہے وہ ان کا انتقال ہو جاتا ہے؟ تو یہ ہماری طرف سے تو قتل تو نہیں ہے. انہوں نے نہیں، ہمیں تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. تو یہ کہہ کے جب جانے لگے تو امام نے کہا کہ دیکھو میرے لیے یہ والی گواہی مت دینا، مجھے واقعی زہر دیا گیا ہے اور کچھ دنوں کے بعد میرا جو ہے وہ انتقال ہو جائے گا، میرا رنگ جو ہے ابھی ایسا ہے، ابھی جو ہے وہ سبز پڑ جائے گا، میری ہتھیلی جو ہے وہ سبز ہو جائیں گی، تم دیکھنا. تو پھر لوگوں نے دیکھا کہ ان کی ہتھیلی واقعی سبز ہوئی. ادھر سندی بن ہاشک جو ہے وہ پھر بھی ایک شچو پنج میں تھا کہ پتنی امام نے کھجوریں کھائی ہیں کہ نہیں کھائی ہیں، پتہ نہیں ان کا انتقال ہوگا کہ نہیں، یہ مریں گے نہیں، وغیرہ وغیرہ. تو ظالم ملعون نے کیا کیا، ایک چادر لی اور امام کو اس میں لٹا دیا اور چادر کو دونوں طرف سے لپیٹنا شروع کیا، جیسے ہم گیلے تولیے کو کسی کپڑے میں ڈال کے لپیٹتے ہیں، دونوں طرف سے ٹوسٹ کرتے ہیں تاکہ وہ پانی جذب ہو جائے. تو امام کے جذبے خاکی کو اس نے، امام کے جسم مبارک کو اس چادر میں لپیٹ کے موڑنا شروع کیا دونوں طرف سے، کہ امام کو تکلیف اس حد تک ہو کہ ان کا دم گھٹ جائے، ان کا سانس رک جائے، اور ساتھ ہی ساتھ جسم پر کوئی نشان بھی نہ ہے. جب اس نے کیا تو امام کی شہادت ہو گئی. اور پھر جو ہے اس نے جا کے عمالوں کو کہا کہ تم جو ہے ان کو بغداد کی سڑک میں جا کے چھوڑاؤ. اور اس نے جو ہے بغداد کی سڑک میں جا کے 3 دن تک، کہتے ہیں کہ امام کا جنازہ وہاں پڑا رہا، اس کے بعد میں اعجاز خداوندی 8ویں امام آئے اور انہوں نے جو ہے وہ تجہیز و تکفین کی. کہتے ہیں کہ اور لوگ غسل دے رہے تھے اور ان کا صحابی بتاتا ہے کہ ان کے غسل کا پانی امام کے جسم مبارک کو چھو نہیں رہا تھا، اور امام علی رضا جو پانی ڈال رہے تھے وہ ان کو جسم کو چھو رہا تھا. जो कफन वो पहना रहे थे वो कफन उनके जिस्म को नहीं लगता, लेकिन इमाम अली रजा जो कफन पहना रहे थे वो उनके जिस्म को लगता था। तो यूं इस तरह उन्होंने गुस्ल भी दिया और कफन भी दिया, और कब्र में भी इमाम अली रजा अलैहि सलाम ने उतारा एक दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपकी औलादों में वैसे तो ये मिलता है कि 18 लड़के और 19 लड़कियां थीं। जो मशहूर तरीन औलाद है वो हमारे 8वें इमाम इमाम अली रज़ा अलैहि सलाम हैं, और एक बीबी बीबी मासूमा कुम का आपने नाम सुना होगा, जो एक साल की जुदाई के बाद अपने भाई इमाम अली रज़ा अलैहि सलाम की तलाश में गई थी खुरासान, और रास्ते में जो है बीमार पड़ गई। उसके बाद उनको कुम लाया गया और 17 दिन के अंदर अंदर उनका जो है वो इंतकाल हो गया। जब इंतकाल हुआ तो उनको दफनाने का मसला दरपेश हुआ। एक बुजुर्ग आगे बढ़े दफनाने के लिए, तो एकदम से देखा कि दो घुड़सवार कहीं दूर से आए हैं और उन्होंने जो है बीवी मासूम अकम को दफना दिया है। इनके असहाब में जो हमें नाम मिलते हैं वो अली बिन यकतीन के मिलते हैं, सफवान बिन जमाल के मिलते हैं, एक बुशर हाफी और एक जो है बहरुद्दाना। अली बिन यकतीन को बाकायदा तौर पर इन्होंने इजाज़त दी थी कि तुम बादशाह की जो है वजारत को संभालो और अपने चाहने वालों को मज़हब अहले बैत पे चलने वालों को जो है वो इमदाद पहुंचाओ और उनकी मदद करो। तो अली बिन यकीन ने आपकी जिसे कहते हैं कि सरपरस्ती में इस ओहदे को कबूल किया, और जब उनकी मुखबरी हुई कि अली बिन यकीन जो है इमाम का साथी है, तो बाकायदा जो है बादशाह ने प्रोग्राम बनाया कि किसी तरह मैं छुप कर इनका वजू चेक करूँगा, क्योंकि नमाज तो वो सबके साथ पढ़ते थे, वो तकिये में पढ़ सकते लेकिन वजू तो अकेले में करता है। तो इत्तेफाक से इमाम ने उसी दिन उनको गैर शिया तरीके से वजू करने का कहा था, यानी पाँव को धोने का हुक्म दिया था। उसी दिन बादशाह ने जब देखा तो बादशाह ने कहा भाई ये तो हमारे अकीदे के हैं, और फिर जो है बादशाह ने जिस वजीर ने चुगली की थी उसको जो है फांसी पर लटका दिया था। सफवान बिन जमाल ऊँटों को किराए पर देते थे, बहुत ज़्यादा जिसे कह लें आजकल जैसे रेंट अकार हो जैसे होता है, बड़े अच्छे उनके ऊँट थे कि बादशाह तक लिया करता था। तो जब इमाम ने को पता चला तो इमाम ने उसे कहा कि तुम क्या बादशाह के वो दोस्त अहबाब में से? उसने कहा नहीं। कहने का क्या तुम ये ख्वाहिश नहीं रखते कि बादशाह जब सफ़र पे जाएगा तुम्हारे ऊँट पे बैठ के, तो वापसी में तुम दुआ नहीं करते कि वो सही सलामत आए ताकि तुम्हारे ऊँट भी सही सलामत हो और तुम्हें उसका किराया मिले? कहने का हाँ। कहें इस तरह तो तुम बादशाह की सेहत व सलामती के लिए दुआ गो होते हो। तो उन्होंने नजरें झुकाकर कहा कि हाँ लगता तो ऐसे ही है। तो इमाम ने कहा कि इस तरह तो तुम बादशाह के खैर ख्वाह हुए। तो जब ये सुना तो सफवान बिन जमाल ने जो है वो बादशाह को मना तो नहीं कर सकता था, उसने क्या किया अपने सारे ऊँट जो है वो बेच दिए। हारून रशीद को जब पता चला तो गुस्से में आके उसने कहा कि मैं चाहता था तो मैं कत्ल कर सकता था, लेकिन चूंकि तुम्हारा मेरे साथ मामला बहुत अच्छा रहा है इसलिए मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। सफवान बिन जमाल इमाम के इतने ज़्यादा करीब थे कि एक दफ़ा अली बिन यकतीन से मिलने गए, और अली बिन यकतीन जो है मसरूफ थे किसी काम में। अली बिन यकतीन जो है जब इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के पास मिलने के लिए आए तो आपने मिलने से इनकार कर दिया कि तुमने सफवान बिन जमाल से मिलने से इनकार कर दिया था। तो वो बड़े हैरान परेशान हुए, कह लेंगे हाँ मैं मसरूफ था। कह लेंगे जब तक वो तुमसे राज़ी नहीं होगा हम तुमसे राज़ी नहीं होंगे, खुदा भी तुमसे राज़ी नहीं होगा। तो कहते हैं उसी वक्त जो है वो इराक़ आए, सफवान बिन जमाल से जो है माफ़ी मांगी, बल्कि यहाँ तक कहा कि तुम अपने मट्टी ज़्यादा पैर जो है हमारे गाल पे रखो ताकि जिसे कहते हैं ना फिंगरप्रिंट एक फुटप्रिंट बन जाए और मैं इमाम को जाके ये खाक ये धूल दिखा सकूँ। तो पहले तो उन्होंने जिसे कहते हैं कि मना किया, उन्होंने फिर मजबूर किया गया, तो उन्होंने जो है ऐसा किया और फिर इमाम को जाके बताए, फिर इमाम राज़ी हुए। तो आपने देखा कि एक वज़ीर है, मिनिस्टर है बादशाह के दरबार में जैसे आजकल का एमएनए एमएनए एमपी है, और एक ऊँट बेचने वाला है आम बिजनेस में, तो इमाम को उसकी रजामंदी का कितना ख्याल। तो हमें भी जो है वो किसी के स्टेटस से और किसी की वेल्थ से किसी के जाहो जलाल से मरूब नहीं होना चाहिए, अगर मरूब होना है तो लोगों के तकवा परहेज़गारी से हो। इस तरह बुशर हाफी के बारे में मिलता है। देखिए जब इंसान का दिल पलटना हो तो कैसे पलट जाता है, कि जब उसकी कनीज जो है कूड़ा डालने आई बाहर, तो इमाम ने उससे पूछा, जब दरवाज़ा खुला तो म्यूज़िक की आवाज़ आई, तो इमाम ने पूछा कि तेरा आका जो है वो आज़ाद है कि गुलाम है? उसने कहा गुलाम क्यों है, वो तो आज़ाद है। तो इमाम ने कहा वाकई वो आज़ाद लगता है तमाम चीज़ों से, मतलब अल्लाह ताला की उससे भी गुलामी से भी आज़ाद है गोया। तो वो जब गई अपने आका को बदलाने के लिए, वो समझ गया कि ये इमाम होंगे या कोई बहुत बुजुर्ग शख्सियत है, और ये बहुत गहरा जुमला है। कहते हैं कि वो नंगे पैर جو ہے وہ امام کے پاس دوڑے اور امام سے جو ہے وہ معافی مانگی اور اللہ سے توبہ کی. پھر عمر بھر جو ہے وہ ننگے پیر رہے, اس لیے ان کا نام جو ہے وہ بشر حافی پڑ گیا. ایک صحابی جو ہے وہ بین الدانہ ہمیں ملتے ہیں کہ جو دو افراد کے ساتھ امام سے ملنے کے لیے زندان میں, تو امام کا بظاہر رابطہ تو منقطع ہو گیا تھا لیکن کسی نہ کسی طرح وہ ہدایت تو دے رہے تھے. تو کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک ٹھیکری پہ جو ہے اپنا ایک پرچی پہ جو ہے لکھ کے بھیجا اپنا مسئلہ کہ ہم تین کیا کریں. تو جب وہ پرچہ مانگا, امام کے پاس کچھ لکھنے کے لیے تو تھا نہیں, تو امام نے جو ایک مٹی کی ٹھیکری لی, اس میں ناخن سے یوں جیم کر کے لکھ دیا. جب یہ ٹھیکری باہر گئی, مٹی کی وہ کنکری یا ٹھیکری کہہ لیں جو کچی مٹی کلے کی بنتی ہے, تو اس میں جیم لکھا ہوا تھا. تو ایک شخص نے یہ سمجھا امام کا مطلب ہے جلا وطن جیم سے, تو میں اپنے ملک کو چھوڑ کے چلا جاتا ہوں. وہ اپنے ملک کو چھوڑ کے چلا گیا. یعنی ہمارے مسائل کا حل, شیعوں میں جو مظالم ہو رہے ہیں اس کا کیا حل ہے, یہ پوچھنے کے لیے انہوں نے اپنا پرچہ اندر پھینکا تھا زندان میں. امام کے پاس تھا نہیں تو ٹھیکری پہ جیم لکھ دیا. تو جلا وطن اپنے ملک کو چھوڑ کے چلا گیا. دوسرے نے کہا نہیں, اس کا مطلب ہے جبل, جبل یعنی پہاڑ. تو وہ دنیا یعنی شہر کو چھوڑ کے پہاڑ پہ چلا گیا اور ہمیشہ کے لیے روپوش ہو گیا اور عابد و زاہد بن گیا, وہیں پہ رہنے لگا, عبادت کرنے لگا. بہلول دانا نے جیم سے مطلب لیا جنو, یعنی اپنے آپ کو مجنو ظاہر کرو. تو بس اس وقت سے لے کر مرتے دم تک وہ بہلول دانا نے, حالانکہ کہا جاتا ہارون رشید کا کزن تھا, یہ کزن تھے امزاد تھے, لیکن اپنے آپ کو جو ہے پاگل و دیوانہ جو ہے ظاہر کیا کرتے تھے اور لوگوں کو آخر وقت تک شک میں تو رکھا لیکن آخر وقت تک یقین نہیں ہونے دیا کہ میں جو ہوں وہ دانشور ہوں یا اہل بیت کا جو ہوں وہ ماننے والا ہوں. یعنی اتنی زیادہ فہم و فراست عوج میں تھی کہ ایک دفعہ بازار میں بیٹھے ہوئے تو کسی نے پوچھا کہ بہلول کیا کر رہے ہو, تو انہوں نے کہا کہ میں خدا اور بندے میں مصالحت کروا رہا ہوں. تو کسی نے کہا کہ کیا کچھ نتیجہ نکلا, کہنے کہ نہیں. کہنے کیوں, کہنے اس لیے نہیں نکلا کہ خدا تو راضی ہے بندہ راضی نہیں. پھر کچھ دنوں کے بعد بہلول کو قبرستان میں دیکھا, کہا بہلول کیا کر رہے ہو, کہنے کہ خدا اور بندے میں مصالحت کروا رہا ہوں. تو کہا کچھ نتیجہ نکلا, تو بہلول نے کہا کہ کوئی نتیجہ نہیں نکلا. پوچھنے والے نے پوچھا کیوں, کہیں گے اس لیے کہ بندہ تو راضی ہے اب خدا راضی نہیں ہے. تو ہمیں اگر خدا کو راضی کرنا ہے تو مرنے سے پہلے پہلے راضی کر لیں, ورنہ مرنے کے بعد ہم تو راضی کریں گے لیکن خدا جو ہے کبھی بھی راضی نہیں ہوگا. یہ تمام گزارشات مختصر طور پہ اجمالی طور پہ سیرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی آپ کے سامنے پیش کی گئی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں امام کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما, ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما, اور ہمیں قیامت کے دن اہل بیت کی شفاعت سے بہرہ مند فرما, امام کے ظہور میں تعجیل فرما, اور ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.
برحمتک یا ارحم الراحمین, وصلی اللہ علی محمد و آل